آداب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالی سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالی کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے. جتنا قدم قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی نقش قدم ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بڑھ کر کسی مخلوق کا قدم نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی جس اللہ سے محبت کرنی ہے وہ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جو بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمائے اس سے بچ جاؤ. جس شخص نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک میں فرق کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کی قدر نہ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول ان کو جو احکام عطا فرما رہے ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھ لو، اور جس بات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بیان کر دیا کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بھی کرو، اور جن باتوں کا حکم ہمارا رسول دے ان کو بھی کرو، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بھی رکو، اور جن چیزوں سے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع کرتے ہیں ان سے بھی رکو. خبردار، میرے احکام میں اور میرے رسول کے احکام میں فرق نہ کرنا، کہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے ہی فرمان کے ناقل اور میرے ہی فرمان کے سفیر ہیں، ان کا فرمان میرا ہی فرمان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں. جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت مقبول اور ایک محبت مردود، یعنی غیر مقبول. جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھے، بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ میاں سے محبت کرنی ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے نفلیں پڑھے، اور اخلاص بھی اتنا کہ اسے نہ بیوی بچے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہے ہیں، مگر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے نہ اس کا اخلاص قبول نہ اس کے نفل قبول، لہذا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی محبت اتباع سنت کے ذریعے ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اجلسو، یعنی بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے افضل الصحابۃ بعد الخلفاء الراشدین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وکان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی تھے، اور اپنی صورت کے اعتبار سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت مشابہ تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو وہی مسجد کے دروازے پر جوتوں میں بیٹھ گئے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتوں میں بیٹھ جائیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی اتباع دیکھیے کہ انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا، جو اگر مگر لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر وقت جس سے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ جو یہ کہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو بیوی کی ناراضگی تو برداشت ہو جائے گی مگر لوگ کیا کہیں گے، تو سمجھ لو کہ اگر مگر کرنے والے عاشق نہیں۔ جب بخاری شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، اور تمام زندگی مبارک آپ نے ایک مونچھ داڑھی رکھی، جملہ نبیوں نے رکھی، تمام صحابہ نے رکھی، اتباع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں دکھاؤ، آپ کے فرمانے عالی شان کے پرچے اڑاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت اور عاشق عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو۔ عربی شاعر کہتا ہے، تعصر رسول و انت تظہر حبہ، آج امت کے لوگوں کو کیا ہوا، یعنی کہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کے دعوے کرتے ہو۔ آج امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کے برف سے اڑا کر محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویروں کو گھروں میں مت رکھو، جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج امت کے گھر گھر میں تصویریں لگی ہیں، لیکن دعویٰ عشق رسول میں سب سے آگے ہیں۔ نافرمانی کے ساتھ ہی کون سی عاشقی ہے، کیا محبت کا یہی حق ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیا شان تھی، ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتے کی دعوت دی، آپ ناشتے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر ہے، فرمایا کہ عمر ایسے گھر میں ناشتہ نہیں کرے گا جس میں نافرمانی رسول ہو رہی ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ ہم ایسے ناشتے سے باز آئے، یہ محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔ آج امت کو دیکھ کر دل پڑتا ہے، وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک مرنے والے پر سورہ یاسین کے کئی ختم ہوئے مگر اس کی روح نہیں نکلی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے لے گئے کہ 3 دن ہو گئے ہیں مگر روح نہیں نکل رہی ہے، حالانکہ 1000 دفعہ یاسین شریف پڑھی جا چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تصویر رکھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کا عمل کر رہے ہو، نافرمانی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نحوست سے رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے، لہذا ابھی تصویر نکالو۔ چنانچہ جیسے ہی تصویر ہٹائی گئی فوراً ہی روح نکل گئی۔ تو عشق رسول نام ہے اتباع کا، تو عشق رسول نام ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ سنت پر جان دے دو، چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے اور آپ کا کتنا ہی مذاق اڑائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اس کا ٹپنا اوپر سے آنے والے لباس مثلا شلوار پاجامہ لنگی وغیرہ سے چھپا رہے گا، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا، اس حدیث کو لے کر آج لوگ خوب ہوشیاریاں اور چالاکیاں دکھا رہے ہیں کہ صاحب میرا ٹپنا تکبر کی وجہ سے نہیں ڈھک رہا ہے، حالانکہ کبھی کسی صحابی نے ٹپنا نہیں ڈھکا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ کا پاجامہ لٹک جاتا تھا، لیکن آپ ہر وقت اس کو اہتمام سے اوپر کرتے رہتے تھے اور وحی الہی سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تکبر سے پاک ہیں۔ آپ کے زمانے میں کس کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا، کس کے لیے وحی نازل ہوئی؟ لہٰذا جو لوگ ٹپنے ڈھانک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 100,000 حدیثیں بما راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھی، وہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں. فإن ظاہر الاحادیث يدل على تحریم الاثبات، یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ڈھکنا چھپانا حرام ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں، جنہیں 100,000 حدیثیں ماہ اسناد کے یاد زبانی یاد تھی، اور جنہوں نے بخاری شریف کی 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے، ان سے بڑھ کر آج کیا کوئی حدیث بیان کرے گا. آج تو چند کتابیں پڑھ لی اور علامہ بن گئے. یہ لوگ علامہ نہیں ظلامہ ہیں. تو علامہ ابن حجر عسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ فإن ظاہر الاحادیث يدل على تحریم الاثبات، تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ڈھکنا چھپانا حرام ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی شاہد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کتاب لکھی، جس کا نام نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف کتنا بڑا عاشق رسول ہے. اتنے بڑے عاشق رسول کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا. بہرحال جب حضرت ثانوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر اس کتاب کو لکھ رہے تھے، اس زمانے میں تھانہ بھون میں تعاون پھیلا ہوا تھا. تو جس دن کتاب لکھتے قصبے میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن ناغا ہو جاتا تھا اس دن کئی اموات ہو جاتی تھی. جب حضرت کو مسلسل یہ روایت پہنچی تو آپ روزانہ لکھنے لگے، اور جب روزانہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان کو لکھنے لگے تو وہاں تعاون ختم ہو گیا. لہذا درود شریف کی کثرت بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی اچھی ہے. اور ایک درود شریف پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ادا ہوتا ہے. بتائیے اگر آپ کا خون مبارک طائف کے بازار میں نہ بہتا اور آپ کے دندان مبارک خود کے دامن میں شہید نہ ہوتے تو ہم تک کیسے اسلام پہنچتا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کے دامن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون مبارک کو پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے. اس خون نبوت سے ہم کو اسلام ملا ہے، ورنہ ہم کالک پرشاد اور رام چندر ہوتے. بتائیے سارے عالم میں اسلام کیسے پھیلا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون نبوت کے صدقے میں اور صحابہ کے خون کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں. اس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی منع فرمایا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ دی اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آ رہی ہے یا نہیں. جب صحابہ نے اطلاع دی کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، تب آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا. آہ، جس چیز کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، آج امت رات دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں، ان الغنا رقیت الزنا، گانا سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ کا قول علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے کہ خدا کی قسم یہ آیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث گانے کے حرام ہونے اس کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. بعض لوگ گانا بجانے والی لونڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے بجانے سنوا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے من یشتری کی آیت نازل فرمائی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اب اس کو عبادت اور درجہ قرب الہی سمجھا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے یا نہیں، جب دین مکمل ہو گیا اور میدان عرفات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی، تو جن نافرمانیوں سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اب اسی نافرمانی کو امت کے بعض نادان لوگ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جب میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھ رہا تھا تو ریل میں ایک جگہ جا رہا تھا، وہاں قوالوں کی ایک جماعت بھی تھی. وہ ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی فلاں صاحب فلاں کی قوالی ہے، آپ ضرور آئیے گا. ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قوالی سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قوالی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طبلہ بجانے والا تبلتی جب شعر کے آخر میں طبلے پر ہاتھ مارتا ہے تو روح عرش اعظم تک چلی جاتی ہے. اللہ کا راستہ نماز روزے والا تو مشکل راستہ ہے, لیکن طبلے والا راستہ بہت جلد طے ہو جاتا ہے اور آپ طبلے کی ایک تھاپ پر سیدھے عرش اعظم پر پہنچ جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, اور نعوذ باللہ یہ طبلے سے عرش پر پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اقابر نے سنے ہیں, لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا, لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار اور قوالی سننا حرام ہے. میں نے ایک زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی, کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی, طبلے بج رہے تھے اور بیٹھے گردن ہلا رہے تھے. تحقیق کی تو قریبی لوگوں نے بتایا کہ قوالوں نے اس وقت شراب پی ہوئی ہے, یہ رات بھر جاگ نہیں سکتے, یہ اتنی گردن ہلا نہیں سکتے, یہ سب نشے میں ہیں. بتائیے عشاء کی نماز ضروری ہے یا شرابیوں سے قوالی سننا ضروری ہے؟ بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قوالی ہو رہی ہے, پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور نماز کا اہتمام نہیں. علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہوں یا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف ہو, تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ طبلہ سارنگی نہ ہو. طبلہ سارنگی یعنی موسیقی پر حمد و نعت پڑھنا بے ادبی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. ایک گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا پڑھیں گے, اس طرح آج یہ بات ختم کر لیں گے. اور کوئی دوست وغیرہ نہیں جاگ رہے تھے وہاں؟ سو رہے ہیں کیا؟ ان کو بھی بلا لینا چاہیے تھا, دعوت دے دیتے. آ جاتے آ جاتے.